الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد حدیث مسلسل کی لوائیت پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ تسلسل باقی رہے عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء وفی روایت ارحموا ترحموا رواہ ابو داود و ترمذی وبالاسناد المتصل منا الى الامام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه قال قالت لي عائشه رضي الله عنها يا ابن اختي امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وحدثنا هو ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله الذي عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے لڑکے عروہ ابن زبیر سے کہنے لگی اے میرے بھانجے لوگوں کو حکم ہوا کہ صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کرو لیکن لوگوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اظہار افسوس کر رہی ہے کیا ہو گیا زمانے کو کہ صحابہ کے فضائل بیان کرنے کے بجائے صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے بجائے ان کو سب و شتم کرنے لگے امیرو ای استغفرو یہ امر کہاں ہے قرآن شریف میں 28 سپارے میں سورہ حشر میں 28 پارے کے چوتھے رکوع میں اللہ جل جلالہ وامن والہ نے ایمان والوں کی تین قسمیں بیان کی للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون یہ مہاجر صحابہ ہوئے اور والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون یہ اللہ پاک نے انصار کا حال بیان کیا دو ہی قسم کے صحابہ ہوئے ایک مہاجر دوسرے انصار انصار وہ جو مدینہ کے ریزیڈنٹ تھے باہر سے آنے والوں کو ویلکم کرتے تھے ریسیو کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے کھلاتے تھے پلاتے تھے رکھتے تھے اپنا گھر بار ان کو دے دیتے تھے اپنے ساتھ اپنے مال میں دولت میں بزنس میں شریک کر لیتے تھے بہت قربانی دی اور اتنی قربانی کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا جتنی انصار نے مدینے آنے والوں کے لیے دی یہ ایک طبقہ اور دوسرا طبقہ مہاجرین کا جو دور دراز دوسرے ٹاؤن میں مسلمان ہوتا تو مسلمان ہو کر کے مدینہ شریف آ کر ہجرت کی نیت کر لیتا یہ مہاجر کہلاتے چاہے وہ مکے سے آئے چاہے طائف سے آئے چاہے تبوک سے آئے چاہے بوس سے آئے چاہے تمیم سے آئے چاہے ایران سے آئے کہیں سے بھی آئے لیکن وہاں کا باشندہ نہ ہو اور وہاں آ کر ٹھہر جائے ہجرت کی نیت کر لے وہ مہاجر یہ دو طبقے ہو گئے اللہ نے ان دو کا بیان کیا آگے پھر اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ان دو طبقوں کے بعد جو لوگ آئے يَقُولُونَ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اس میں اشارہ ہوا کہ یہ جو پہلے دو طبقے آئے ہیں ان کے لیے رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان پڑھنا اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے اور یہ جو مہاجر انصار ہم سے پہلے گزرے ان کی بھی مغفرت کر دے یہ سبقونا بالایمان اور آگے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یہ ایمان والے ہیں نیک بندے ہیں ان کی طرف سے کینا، میل، حسد، جیلسی، رنکر، غصہ، یہ ہمارے دل میں مت رکھنا، بلکہ ہمارے دل میں ان کی محبت رکھنا، اس غصے کو، کینے کو، میل کو محبت سے تبدیل کر دینا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. حضرت عائشہ امیروں کہہ کر کے اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. اب لوگ صحابہ کو، مہاجرین انصار کو سب و شتم کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بس ہم کسی اور کو نہیں جانتے، اہل بیت کو جانتے ہیں، اس کسی اور کسی کو ہم نہیں جانتے. ٹی وی پر چینل بنایا ہے اہل بیت چینل، ایک چینل بنایا ہے فدق چینل، نعوذ باللہ فدق چینل کے اوپر تو سکرین پہ ہر وقت لکھا رہتا ہے ابو بکر فی النار، عمر فی النار، عثمان فی النار، عائشہ فی النار، حفصہ فی النار، یہ دوزخ میں ہی یہ سب. توبہ توبہ، ارے بابا دوزخ تیرے باپ کی ہے، تو دیکھ رہا ہے دوزخ، وہ دوزخ میں نہیں، تو دوزخ میں. جو یہ لکھ رہا ہے حضرات صحابہ کرام کو، کہتا ہے یہ دوزخ میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہو گیا دنیا کو. کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ایک منٹ، اہل بیت سے ہم پوچھتے ہیں، اہل بیت میں تمہارے بڑے کون ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بیٹے امام زین العابدین علی ابن الحسین، نام ان کا علی ہے اور لقب ان کا زین العابدین ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عبادت گاہوں کی زینت تھی، بیوٹی آف دا ورشپرز، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے عبادت میں زینت پیدا ہو جاتی تھی، خوبصورتی آ جاتی، یار عبادت تو ایسی کرنی چاہیے، نماز تو یوں پڑھنی چاہیے، رکوع تو یوں کرنا چاہیے، سجدہ تو ایسا کرنا چاہیے، دیکھو کتنا لمبا قیام ہے ان کا، دیکھو کب سے کھڑے ہیں صاحب اللہ کے سامنے، کیسے خوشو خضوع سے کھڑے ہیں. اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا زین العابدین. بڑے عبادت گزار حضرت شیخ نے بڑے قصے ان کے نقل کیے ہیں فضائل میں. تو حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو ایک شخص نے اس مجلس میں حضرت عثمان کو گالیاں دی کہ عثمان ایسا نہ عثمان ویسا. وہ یہ سمجھا کہ امام زین العابدین خوش ہوں گے اس گالی کو سن کر، اس کو کہیں گے شاباش، واہ واہ، تم نے بہت اچھا کام کیا. لیکن جب اس نے حضرت عثمان کو کچھ گالیاں دی، سب و شتم دیا، تو حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین فرمانے لگے، ایک منٹ، هل انت من المهاجرین، کیا تم مہاجرین میں سے ہے؟ اس نے کہا لا. آپ نے پوچھا فهل انت من الذین تبوؤوا الدار والایمان، کیا تو انصار میں سے ہے جنہوں نے اپنے گھر میں دوسروں کو ٹھہرایا تھا اور ویلکم کیا تھا اور ان کو ان کے ہوسٹ بنے تھے، آنے والوں کے لیے میزبان ہوئے تھے، تو ان میزبانوں میں سے ہے جنہوں نے میزبانی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا فَأَظُنُّكَ لَسْتَ مُسْلِمًا اِذْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. تو میرا خیال تو یہ کہ تم مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ تو الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان میں آیا نہیں، تو پہلے گولی بھی نہیں ہے اور تیسری کیٹیگری میں بھی نہیں آیا، تو تم مسلمان ہی نہیں، تو کافر ہے، غیر مسلم ہے. حضرت امام زین العابدین نے حضرت عثمان کے گالی دینے والے کو کافر کہا. حضرت عثمان تو حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحابیت بن اجماع ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت بن اجماع اور اس سے آگے بن قرآن، کیونکہ قرآن میں ان کو صحابی کہا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اذ يقول لصاحبه. اور وہ صاحب بالاجماع وہاں کون تھے؟ غار ثور میں حضور کے ساتھ ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اگر کوئی ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرے، صحابی کی تعریف ابو مولانا ارشاد صاحب نے سنا دیا آپ کو، تو کوئی کہے کہ ابو بکر صحابی نہیں تھے وہ تو دوزخی ہے، یاد رہے کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ حدیث ہے، مشکا شریف کی روایت ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآہا رآنی او رآہا رآہا رآنی، دوزخ کی آگ نہیں ٹچ کرے گی. یہاں مراد دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی آگ. جہنم کی آگ. مطلب کیا ہے کہ دیکھو آدمی سے مسٹیک ہوتی ہے, بہت مرتبہ دنیا میں ہی اس کی مسٹیک کی صفائی ہو جاتی ہے, کانٹا چبھتا ہے, ٹھوکر لگتی ہے, بیماری آتی ہے, درد سر ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, بیماری چلتی ہے, آخر عمر میں بیمار پڑ جاتا ہے, کینسر ہو گیا, یہ ہو گیا, اللہ پاک اس کے بیچارے کے سارے گناہ دھو دیتے ہیں, صفائی ہو جاتی ہے. اگر یہاں صفائی نہیں ہوئی تو سکرات میں سختی ہوتی ہے, وہاں صفائی ہو جاتی ہے, وہاں بھی نہیں ہوئی تو قبر میں جا کے پڑھائی ہوتی ہے, وہاں صفائی ہو جاتی ہے, وہاں بھی نہیں ہوئی تو میدان حشر میں سختی ہوتی ہے, وہاں صفائی ہو جاتی ہے, وہاں بھی نہیں ہوئی تو بھوک جلنا ہے, بھوک لے جانا ہے, پھر اس کو دو دن میں جانا پڑتا ہے, وہاں جا کے اس کی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے, وہاں جا کے وہ صاف ہوتا ہے, پھر جنت میں جانے کے قابل بنے گا. اللہ ہم کو یہیں پر صاف کر دے, اللہ آنے کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو حضور نے فرمایا میرا کوئی صحابی وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جائے گا, اگر اس سے کوئی مسٹیک ہوئی تو ان سے پہلے پہلے اس کی صفائی ہو جائے گی, دنیا میں ہی صفائی ہو جائے گی اس کی, اول تو ہوگی نہیں ان شاء اللہ. اور فرمایا بدبی ہیں, صحابہ ہیں اور بیعت رضوان والے ہیں, ان کا یہ مقام, ان کا وہ مقام. تو صحابہ تو صحابہ ہیں, اتنی اونچی شان ہے ان کی, اور سمجھیے کہ ان کے بارے میں یہ باتیں ایسی کرنا. بہرحال یہاں پر اس میں کہا کہ صحابہ کو گالی مت دو اور ان کو برا بھلا مت کہو. مولانا ارشاد صاحب نے آپ کو حدیثیں سنائی, میں کچھ شعر سوچنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ دماغ میں کھجا شعر آیا, دوسرا آدھا نکل گیا. کیا ہے, شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے, زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے, تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر, باغبان جب ہو, باغبان یعنی گارنر, ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر, باغبان جب ہو تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے, تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. جیسے اتنے بہترین گارڈنرز ہوں تو پھر باغ اسلام, باغ ایمان میں کیوں بہار نہیں آئے گی؟ اگر بہار آئی ہے انہیں خلفائے راشدین کی برکت سے آئی ہے. اسلام کو کس نے پھیلایا ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, انہیں کی دور میں تو اسلام آگے خوب پھیلا ہے, دنیا کے چپے چپے میں پہنچا ہے. بہرحال حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں امیرو ان یستغفرو لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبو. سب صحابہ کا کیا حکم ہے؟ سب صحابہ مطلقاً حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کوئی کسی صحابی کو گالی دے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا, اور اس کو اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے. توبہ کر لے معافی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے, اور توبہ نہ کی تو اس کی سزا دوزخ میں بھگتے گا. یہاں پر مطلق گالی بکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. لا تسبن احدا وان امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اگر کسی کافر کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے تو بے کافر کی بتوں کو گالی نہ دو, نہ وہ اللہ کو گالی دیں گے. تو ایسا جیسے تم نے اللہ کو گالی دی, ان کے معبود کو بھی گالی نہ دو, بس ان کو رہنے دو, وہ اپنا کام کرتے ہیں کرنے دو. حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا, وہاں یہود نصارہ کے سب گرجے تھے, حضرت عمر نے ان کو ویسے ہی رہنے دیا, ان کو کہا تم کرو جس طرح تمہاری ورشپ کرنی ہے, عبادت کرنی, کرو, کوئی نو پرابلم, تمہارا مذہب ہے, تمہارا دھرم ہے, تمہارا ریلیجن ہے. حضرت عمر نے ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا. تو برا کہنا زبان جو ہے, لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء. مومن تانا دینے والا, لانتے کرنے والا, فحش اور گندی باتیں کرنے والا, بے شرمی والا نہیں ہوا کرنا. ایمان میں اور ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے. اگر ایمان کامل ہوگا تو یہ چیز نہیں آئے گی, اور اگر یہ چیز آئی تو اس کا مطلب ایمان مقصد ہو گیا. یہ سمجھیے کہ اس کی طرف اشارہ ہے. آگے صحابہ کو گالی دینا صاف منع کیا ہے. لا تسبوا اصحابی, حضور کے ارشاد ہے میرے صحابہ کو گالی مت دینا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اور تمہارا جو بڑا سونا خرچ کرو اللہ کے رستے میں تو ان کی ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اتنا ان کے خرچ میں اخلاص تھا, اتنی برکت تھی, اور ان میں اتنا سمجھیے کہ اللہ پاک کی طرف سے مقبولیت تھی. تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں پھر بھی صحابی کے ایک چھوٹے سے عمل کو ہم نہیں پہنچ سکتے, اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم, تم دیکھو کوئی میرے صحابی کو گالی دیتا ہے تو فوراً بولو لعنة الله على شركم, خدا کی لعنت تمہارے شر پر. اللہ کے نبی کتنے محتاط ہیں, یہ نہیں کہا لعنة الله علیکم بلکہ کہا لعنة الله على شركم, مطلب یہ لعنة الله علیکم بناء على شركم کہ تم یہ جو شرارتیں کر رہے ہو شرارت کی وجہ سے تم پہ لعنت جائے, تم یہ شرارت سے رک جاؤ تو لعنت نہیں جائے گی تمہارے اوپر, لیکن یہ شرارت مت کرو, صحابی کو گالی مت دو. بلکہ خطیب بغدادی نے الجامع میں مرفوع ایک اور حدیث نقل کی, اذا ظهرت الفتن وسب اصحابی, جب فتنے ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں, فلیظهر العالم علمه, اس وقت ایک عالم کو اپنا علم ظاہر کر دینا چاہیے, اوپن میں آ جانا چاہیے, صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے. اذا ظهرت الفتن وسب اصحابی فلیظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم چپ بیٹھے رہیں گے صحابہ کا ڈیفینس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضور فرما رہے ہیں اپنے علم کا اظہار کرو اور ظاہر کرو, اللہ ہمیں اس کے ظاہر کرنے کی توفیق دے اور ایسے فتنے جو اٹھ کھڑے ہو تو ان سے مقابلہ کر کے ان کے ظاہر کرنے اور ان کی سرکوبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو گالیاں دینے والے ہیں اپنے آپ کو اہل بیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں, ان کو روافض کہا جاتا ہے, شیعہ کہتے ہیں, ان کے بہت سے فرقے ہیں. ابن حزم الظاہری رحمت اللہ علیہ نے الفصل فی الملل والنحل میں عبد الکریم الشہرستانی نے 28 فرقے ان کے بیان کیے ہیں. ابن کمال پاشا نے الفرق والمذاہب صفحہ 136 پر ان کے تھوڑے فرقے بیان کیے ہیں. مختصر اختصار کے لیے میں ابن کمال پاشا کا کلام نقل کرتا ہوں, وہ فرماتے ہیں وہ اصناف الروافد 12 فرقے نقل کیے ان کی. العلویہ یقولون کان علی نبیا, یہ اس زمانے میں ابن کمال پاشا کے دور میں, آج کل کی جو علوی ہے وہ تو کہتے ہیں کان علی الہ, کہ حضرت علی خدا ہے. اس وقت جو شام میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو فرقہ ہے وہاں علویہ کا, وہ حضرت علی کو خدا سمجھتا ہے کہ حضرت علی خدا ہے. نمبر دو الامریہ, کان یقولون علی کان شریکا فی النبوہ, کہ حضرت علی نبوت میں حضور کے پارٹنر تھے, شریک تھے حضور کے ساتھ. نمبر تین الشیعہ یقولون من تبع علی و ولایته فقد کفر, جو علی اور ان کی ولایت اور محبت چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. والاسحاقیہ یقولون لا تخلو الارض من نبی, تیسرا فرقہ اسحاقیہ ہے, کہتا ہے زمین میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا ہے, ہر وقت ہر گھڑی کوئی نبی دنیا میں ہوتا ہے. نمبر پانچ والزیدیہ یقولون الائمۃ فی الصلاۃ من ولد الحسین, یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیشہ امام جو ہے اولاد حسین میں سے ہونا چاہیے, حسین کی اولاد کے علاوہ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حق نہیں, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں. ول عباسیہ نمبر سکس یقولون الامام من ولد العباس ابن عبد المطلب, یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام عباس کی اولاد میں سے ہونا چاہیے. نمبر سات ول اسماعیلیہ یقولون لا تخلو الارض من امام موصوف ظاہر مکشوف یعلم الغیب والشہادۃ, یہ کہتے ہیں ہر زمانے میں روئے زمین پر ایک امام ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ امام کہاں ہے, سب کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس کو تمام چھپی اور کھلی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ جو کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ فما یشعرون ایان یبعثون عالم الغیب والشہادۃ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب, لیکن یہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ جو امام ہوتا ہے سب کے سامنے کھلا ہوتا ہے اور یہ تمام چھپی اور کھلی باتیں غیب و شہادت جانتا ہے, بلکہ اس سے آگے یہ لوگ امام کو تحلیل اور تحریم کا حق دیتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے, وہ چاہے سود کو حلال کر دے، وہ چاہے تو خنزیر کو بھی حلال کر دے، وہ چاہے تو متا کو حلال کر دے، زنا کو حلال کر دے، یہ سب تحلیل تحریم کا حق دیتے ہیں. والامام نمبر آٹھ، والامامیہ یقولون من فضل علی علی احد من فضل علی علی احدا فقد کفر، جو حضرت علی کے اوپر کسی اور کو افضل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. حضرت علی سے افضل کوئی نہیں، سب سے افضل حضرت علی ہے، جو ان کے اوپر کسی کو افضل کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور نمبر نو، والمتناسخہ یقولون بتناسخ الارواح، یہ کہتے ہیں روحوں میں تناسخ ہوتا رہتا ہے، یعنی روح جو ہے بار بار جنم لے کر دنیا میں آتی رہتی ہے، انکارنیشن، ری انکارنیشن. نمبر دس، واللاعنیہ یقولون بشتم معاویہ وطلحہ والزبیر وعائشہ، اللاعنیہ یہ لوگ لعنت کرتے رہتے ہیں، معاویہ پر نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں، طلحہ پر، زبیر پر، عائشہ پر، ان صحابہ پر لعنتیں کرتے پھرتے ہیں. والراجعیہ نمبر گیارہ یقولون ان علیا یرجع الی الدنیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی دنیا میں واپس آئیں گے. مسلم کے مقدمے میں تم نے پڑھا تھا جابر جعفی کذاب راوی ہے، شیعی تھا، غالی شیعہ تھا، یہ عجیب بات، راوی اپنے آپ کو محدث بنا کے بٹھا لیتے تھے لیکن شیعیت میں غلو کرتے تھے، تو محدثین ان سے دور رہتے تھے، ان کا حال، ان کا پول کھول دیتے تھے. معیدہ ابن مقسم اور غبی ایک راوی تھا، شیعہ تھا، اور بڑا غلو کر کے جھوٹ بہت بکتا تھا باب حدیث میں، تفسیر بھی غلط سلط کرتا تھا، قرآن پاک کی تفسیر میں گڑبڑ کرنے کی ماہر ہوتے تھے. کہا کرتا تھا ان اللہ یامر بالعدل یعنی علی والاحسان یعنی فاطمہ، وایتاء ذی القربى یعنی الحسن والحسین، وینہى عن الفحشاء والمنکر یعنی نعوذ باللہ فلان و فلان افحش الناس، کہ اس سے منع کرتے ہیں الفحشاء والمنکر سے، اشارہ ابو بکر عمر کی طرف کرتا. تفسیر کرتا جی مرج البحرین یلتقیان یعنی علی و فاطمہ، دو سمندر ملائے یعنی علی فاطمہ کو ملایا، اور آگے یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان یعنی حسن و حسین، یہ اس طرح کی گڑبڑ کرتے تھے. اور پتہ نہیں یہ اس کا، تو یہ جابر جعفی جو ہے اس نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں گڑبڑ کی، سورہ یوسف کی آیت پڑھی فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلن أبرح الأرض من هزلي وتنغى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يمدك ميري أبا مجھے اجازت دیں اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے. یہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودہ نے کہا تھا، وہ شرمندہ ہو گئے تھے جب بنیامین بھی وہاں محبوس ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو گھر میں جانے کا تم جاؤ، مجھے تو بہت شرم آتی ہے اپنے ابا کو منہ دکھاتے ہوئے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. تو جابر جوفی کہہ رہا تھا بھائی اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی. بھائی کیا ہے اس کی تفسیر؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت علی بادل میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی امام نکلتا ہے تو بادل سے وہ پکارتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ امام ہے، تم اس کے ساتھ نکلو. تو بادل سے جب وہ آواز آتی ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں اس کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا تو حضرت علی خود اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. بلکہ نعوذ باللہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی جب نکلیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جب پیدا ہوں گے، اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے امام مہدی چھپے ہوئے ہیں غار سر المنان، جب وہاں سے باہر نکلیں گے امام مہدی تشریف لائیں گے تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا سارا کنبہ نکلے گا، حضرت علی بھی اور حسن حسین بھی اور پورے تمام اہل بیت اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے. اور نعوذ باللہ کہتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عائشہ کو ان کی قبروں سے نکالیں گے اور ان کو کوڑے مارائیں گے. عائشہ نے نعوذ باللہ وہ واقعی عشق میں بدکاری کی تھی، اس کے 100 کوڑے ابھی باقی ہیں، تو حضرت عائشہ کو اس وقت امام مہدی قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، صاف لکھا ہے، انکار نہیں کر سکتے. اور وہ ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ، منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو سب اس میں حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ ایک فرقہ ہوا والراجعیہ یقولون ان علیا یرجع الی الدنیا. اگلا نمبر 12 انہوں نے لکھا المتربصہ یریدون الخروج علی الائمہ، یہ لوگ کہتے ہیں امام کے خلاف خروج کرنا، یہ مناسب ہے، درست ہے، ہر زمانے میں جو بھی امام ہو اس کے خلاف نکلو اور اس کو کو کر کے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو، یہ سمجھیے بارہ فرق. آگے چل کر ایک اور جگہ لکھتے ہیں وغالیت الروافض من المرتدین لأن بعضهم قالوا علی الالہ. روافض میں کچھ غالی ہیں، غلو کرنے والے ہیں، وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضرت علی خدا ہے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا رت لگاتے ہیں، علی حضرت علی خدا ہیں، حضرت علی خدا ہیں، حضرت علی خدا ہیں، نعوذ باللہ. تو جو حضرت علی کو خدا کہے تو ابن کمال پاشا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، کیونکہ خدائیت کا دوسرے کے اندر اس نے ثبوت کیا اور یہ کہنے والا تو کافر ہے، مرتد ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. آگے ان فرقوں میں وہ لکھتے ہیں والسابقہ قالوا ان علیا فی الغیم والرعد صوته والبرق صوته فاذا سمعوا صوت الرعد قالوا علیک السلام یا امیر المومنین. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی بادلوں میں ہوتے ہیں اور بادل جو ہے بادل میں گرجنے کی اور تھنڈر کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز بادل گرجنے کی نہیں، وہ حضرت علی کی آواز ہے، اور اس میں سے جو بجلی چمکتی ہے وہ حضرت علی کا کوڑا ہے، وہ بادل کو مارتے ہیں تو اس سے وہ چمک پیدا ہوتی ہے. اسی لیے جب یہ لوگ بادل گرجنے کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں علیک السلام یا امیر المومنین. البیانیہ قالوا ان روح الاله انتقل من قالوا علي الى اولاده. یہ ایک فرقہ ان میں ہے بیانیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اللہ جل جلالہ وہم نوالہ کی روح نعوذ باللہ حضرت علی میں اتر آئی اور پھر حضرت علی کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی، تو حضرت علی بھی خدا اور ان کی اولاد بھی خدا. الخطابیہ يقولون ان جعفر الصادق يقولون يكون الها ثم ابن الخطاب صار الها بعده. ایک اور فرقہ ہے ان میں، اس کا نام خطابیہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو ہے وہ خدا تھے اور ان کے پیچھے ابن الخطاب یہ بھی خدا ہے. والکاملیہ قالوا ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفروا حين طلبوا بیعة علی وهو کفر حين لم يحاربهم. صحابہ نے حضرت علی کی بیعت چھوڑی تو سب صحابہ کافر ہو گئے، اور چونکہ حضرت علی نے اپنی بیعت کا دعویٰ کر کے ان کے ساتھ لڑائی کر کے بیعت حاصل نہیں کی، اس لیے حضرت علی خود بھی کافر ہو گئے. یہ الکلمیہ فرقہ ہے، اس کے عقیدہ ہے. اس طرح کی ان میں بہت فرقے ہیں آج کل، یہ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں. دوستو بزرگو، یہ فرقے میں نے بیان کیے، یہ پھیلے ہوئے ہیں، آج بھی یہ سب فرقے موجود ہیں اور طرح طرح سے یہ فتنے فرقے سامنے آتے ہیں، اور ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، چینل پر. اللہ کے واسطے یہ ان سے بچو، دور رہو، سمجھو، فیس بک انٹرنیٹ پر نہ جاؤ، ورنہ یہ تمہارا دین ایمان خراب کر دیں گے، چکر میں پھنسا دیں گے. جن لوگوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، ایران جا کر دیکھا ہے، قم میں، تہران میں، وہاں دیکھا ہے کہ ان کے مظالم کیا کیا ہیں، اہل سنت پر انہوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں، وہاں پر کس طرح سنیوں کی ساری مسجدیں توڑ تار کے ختم کر دی ہیں اور سنیوں کو وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، اور کیا کیا مظالم وہاں کرتے ہیں، شام میں کیا مظالم ہو رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہیں. اللہ پاک جو ہے ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے شر سے امت کی اللہ حفاظت فرمائے. یہ ان کے حالات بیان کیے ہیں ابن کمال پاشا نے، آگے لکھا ہے ان میں سے جو بیماریاں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ شریعت اسلامیہ کی یہ تحقیر کرتے ہیں، شریعت کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، مسائل کے اندر شراب کو بھی حلال کر دیتے ہیں، روزہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک عرب عالم کی کتاب میں کل رات دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں نے خود جو ہے رمضان کے مہینے میں وہاں کا چکر لگایا ہے، میں نے وہاں دیکھا کہ 95% ایرانی روزہ نہیں رکھتے، یعنی دن دھارے ہوٹلوں میں جا کر، ریسٹورینٹوں میں جا کر کھاتے ہیں، تو روزے کا کانسیپٹ نہیں. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا علل اعلان، بلکہ وہ کہتا ہے ایک جگہ میں گیا تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں قبر ہے، وہاں پوجا پاٹھ ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، اور اس جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ زور زور سے یوں اپنے پاؤں سے رونتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ ابو بکر ہے اور یہ عمر ہے اور اس کے اوپر پاؤں مارتے ہیں، یہ ابو بکر کو پاؤں مارا یا علی کو پاؤں مارا. بلکہ ہمارے ایک دوست مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بازو میں ایک شیعہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے سلام پھیرنے سے پہلے یوں اپنی ران پر یوں ہو کر کے ہاتھ مارا اور پھر سلام پھیرا. انہوں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جی ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ نماز میں التحیات کے بعد جب تک ابو بکر عمر اور عائشہ پر لعنت نہ کرے نماز صحیح نہیں ہوتی، تو ہم یوں ہاتھ مار کر کے لعنت کرتے ہیں ان پر. یہ ان کی حرکتیں ہیں اور ان کا عمل ہے، اس لیے اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور ان کا ذبیحہ حلال نہیں، اس لیے احتیاط کیا جائے اور سمجھیے کہ بس امت کو ذرا آگاہ کیا جائے، چوکنا رہیں. ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں چکر میں پڑتی ہیں. پچھلے کچھ دنوں پہلے ہمارے وہاں خاتون آئیں بیچاری، ان کی بچی کو لے کر، 19-20 سالہ جوان لڑکی ہے، وہ شیعہ بن گئی تھی. تو میں نے اس کو سمجھایا، الحمدللہ ایک گھنٹہ اس کو سمجھایا، اس میں اس کا ذہن صاف ہو گیا، وہ پکی سنی بن گئی. اس کو بالکل سمپل کہ شیعہ سنی فرق کیا ہے، میں نے کہا کہ صاحب مظاہر حق نے کچھ باتیں لکھی ہیں، دو تین باتیں ہیں وہ سمپل سمجھنے کی ہیں، وہ نیو مسلم کو بھی سمجھ نہیں آتے. اصل میں گورے جو ہوتے ہیں نیو مسلم بےچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اصلی شیعہ سنی، یہ مسلمان کیوں یہ ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے بہت سمپل نسخہ، نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں تم دیکھو میجورٹی مسلمان کون ہے، 90% مسلمان سنی ہے، صرف 10% شیعہ ہیں. یہ ریکارڈڈ ہے، حوالہ ہے ہمارے پاس، ابھی یہ کتاب چھپی ہے 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز. اس میں دنیا بھر کے جو انفلوئنشل مسلمز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. انگلینڈ میں انفلوئنشل مسلم میں ہمارے حضرت کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کا پاپولیشن دنیا میں صرف 10% ہے، 90% سنی مسلم. ایک تو یہ کہ میجورٹی کس طرف ہے یہ دیکھ لو، میجورٹی رانگ نہیں ہو سکتی ہے، مائنورٹی رانگ ہو سکتی ہے. ایک پوائنٹ. نمبر دو، حرمین شریفین 1400 سالہ ہسٹری میں ہمیشہ اس کی نگرانی کس نے کی ہے؟ حرمین شریفین کی خدمت، اس کی نگرانی ہمیشہ اہل سنت نے کی ہے، کبھی بھی اہل تشیع اس کے خادم اور نگران نہیں بنے ہیں. اگر وہ اکبر ہوتے تو وہ نگرانی کرتے. مکہ مدینہ کی نگرانی ہمیشہ اہل سنت نے کی ہے، الحمدللہ. ہماری دعا ہے قیامت تک اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کو بچائے، نظر بد سے بچائے. نمبر تین، قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے؟ قرآن کا حافظ کون بنتا ہے؟ شیعوں میں سے کوئی ایک حافظ پروڈیوس کرو، قرآن کی حفاظت وہ نہیں کر سکتے. ہمیشہ قرآن کے حافظ اہل سنت رہے ہیں، یہ ریکارڈر ہے. شیعوں میں کوئی آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گا. اب دیکھ لو، ڈھونڈ لو، پورا ایران جاؤ تو اپنی وہ کالی کالی کتاب پڑھیں گے، کالے پگڑی اور کالے وہ اس کے ساتھ ہو، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر وہ فیک آیت اللہ وہ یوں دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، پھر اس کی نظر وہ کیمرا پر جاتی. تو یہ خامخواہ ایسی جھوٹ موٹ بناوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندوں کو سمجھو حق بات کیا ہے. تو قرآن پاک کی حفاظت ہمیشہ اللہ پاک نے کس کے ذریعے کروائی ہے؟ اہل سنت کے ذریعے. ملینوں حافظ ملیں گے بلین مسلم میں، یہ علامت ہے کہ اہل سنت حق کے اوپر ہیں. یہ تین باتیں پوائنٹ آپ یاد رکھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق پر کون ہے، اہل سنت ہیں یا اہل شیعہ ہیں. اور باقی لمبی جو باتیں ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، وہ تو اس کے ساتھ جو اسٹڈی کرنا چاہے، جو ریسرچ کرنا چاہے اس کو سمجھائیں گے. جو بیچارہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے یا نیو مسلم ہے، یا بیچارہ دینی نالج نہیں رکھتا ہے، دین سے دور ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ پوائنٹس جو ہیں وہ سمپل ہیں، ایزی ہیں، ذہن میں بیٹھنے والے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھو، کوئی کبھی آپ سے بات کرنے آئے پوچھے تو اس کو یہ پوائنٹ سمجھا دو اور حق بات واضح کر دو. اللہ پاک ہمارے سامنے حق بات کو کھول دے اور حق پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور باطل کو کھول دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کی دعائیں بڑی پیاری اور جامع ہوتی تھی، بڑی اچھی دعا ہم کو سکھا گئے، اللہم ارنا الحق حقا. اور اس پر حضور رکے نہیں، کیونکہ بعض مطلب حق دکھتا ہے لیکن آدمی اس پر چلتا نہیں، تو اس لیے آگے اس کے بعد اور لفظ ملا ہے ورزقنا اتباعہ. یہ اللہ حق دکھا بھی دے ہم کو اور حق پر چلنے کی توفیق بھی دے، یہ فالو بھی کرے اس کو. اور آگے وارن باطل، اور اس پر بھی بریک نہیں لگائی کہ اللہ ہم کو باطل دکھا دے،
بلکہ اس سے آگے کہا باطل دکھا بھی دے اور رزق میں اجتناب اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دونوں باتیں حضور نے جمع کر دی. ہمارے نبی کی دعائیں بڑی جامع ہوتی تھی, بڑی پیاری ہوتی تھی. اللہ پاک ہمیں جو ہے ان دعاؤں کو سیکھنے اور ان کو پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس یہی چیز ہے, اس حدیث کی شرح ہو گئی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ كما تحب وترضى عدل ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا رب العالمین محمد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے ساتھ رحم اور کرم اور عفو اور صفح اور عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ جانے دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ جانے دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ جانے دیجیے. یا اللہ اپنی نیت کے ساتھ رحم اور کرم اور عفو اور صفح اور عافیت اور وفیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ اپنی نیت میں اہل حق کو غلبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ اہل باطل کے غلبہ اور زور سے ہماری حفاظت فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجیے. تمام مساجد اور مدارس اور مراکز تبلیغیہ حلقوں کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ علماء صالحہ کی حفاظت فرمائیے. حفاظ کرام قرآن و حدیث کی حفاظت فرمائیے. ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے ختم بخاری شریف کے اس جلسے کو قبول فرمائیے. جو مہمان اللہ بہت محبت سے تشریف لائے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے. ان کو یہاں سے خوب برکتوں کے ساتھ واپس لے جائیے. ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائیے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے, ہمارے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے. رمضان کا مبارک مہینہ سامنے آ رہا ہے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے لیے روزے آسان کر دیجیے, تراویح آسان کر دیجیے, تلاوت اور ذکر فکر کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سے خوش ہو جائیے. یا اللہ آپ خوش ہو گئے راضی ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. یا اللہ آپ ناراض رہے آپ ہم کو غصے ہو گئے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا. یا اللہ غصے مت ہونا ہمارے اوپر. یا اللہ خوش رہنا ہم سے. یا اللہ ان کو معاف کر دینا, ہمارے پر رحم کرنا. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لینا. آپ کے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو جو بڑائیاں مانگی ہیں وہ سب ہم کو نصیب فرما دینا, اور جن جن بڑائیوں سے پناہ مانگی ہے اسے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.